السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج بیٹھ اس لیے گیا، میں بیٹھ کے بیان کرنے کی نوبت اس لیے آئی کہ آپ لوگوں میں سے بہت سو کے علم میں ہے طبیعت تھوڑی گڑبڑا گئی، بس تھوڑا سا پریشر سینے میں تھا تو احتیاطاً چیک اپ کرانے کو گئے تو بات لمبی ہو گئی. وہ بعض مرتبہ زیادہ احتیاط کرنے میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو کل انجو گرامنگ کر کے دیکھی انہوں نے، تو اس وجہ سے ذرا سا آج بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ دوا سے سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن صفات سے آراستہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایمانی جو صفات ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک صفات وہ ہیں کہ جن کا تعلق نعمتوں والے حالات سے ہے، اور وہ ایمان ہی کی صفات ہیں. اور ایک صفات ان قسموں کی ہے جن کا تعلق مصیبتوں اور ابتلاءات والے حالات سے ہے، وہ بھی ایمان والی صفات ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کو اس کی صفات کے ساتھ پسند فرماتے ہیں. ایمان کی جتنی صفات آدمی میں ہوں گی اتنا ایمان کامل ہوگا، اور جتنا ایمان کامل ہوگا اتنے اس کو درجات ملیں گے. ایک ہوتا ہے محض ایمان، صرف ایمان کا ہونا، اور ایک ہوتا ہے ایمان میں کمال کا ہونا. صرف ایمان اگر آدمی لے کے اس دنیا سے جائے گا تو اس کو نفع ضرور ہوگا، فائدہ اس کو ضرور ملے گا. کب ملے گا اس کا کوئی تعین نہیں ہے، اللہ پاک کے علم میں ہے، لیکن بندوں کو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو ان کے اعمال کے اعتبار سے سزا بھی مل سکتی ہے، کیونکہ خالی ایمان ہے، صفات تو ہے نہیں، اعمال تو ہے نہیں اس کے پاس. اور اللہ پاک اپنے مراحم خسروانہ سے کسی بہانے سے بالکل بخش بھی سکتے ہیں. یہی مطلب ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک شرک کو نہیں بخشیں گے، یہ انہوں نے طے فرما دیا. یہ نہیں ہے کہ شرک کو بخشنا ان کی مشیت میں نہیں، تحت المشیت نہیں ہے، ان کی قدرت میں نہیں ہے، یہ بات نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی قدرت سے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ اس کو میں نہیں بخشوں گا. اور دوسرے کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں چاہوں گا تو بخشوں گا، چاہوں گا تو پکڑ لوں گا. جو قاعدے مقرر کیے ہوئے رولس ہیں، ضابطے ہیں، قوانین ہیں، ان کے حساب سے ان کو بھی ان کو فالو اپ کرایا جا سکتا ہے کہ بھئی ان کا پروسیس جو ہے وہ اصول سے چلے. بس اگر پروسیس اصول سے چلا تو ظاہر ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ اگر اعمال نہیں ہوں گے تو کافی مسائل ہوں گے. اسی لیے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ کمال والا ہو. اور کمال ایمان جو ہے وہ صفات کے ساتھ ہے، کہ ایمان کی جو صفات ہیں وہ آدمی کے اندر ہوں. جو صفات ہیں وہ کچھ کا تعلق نعمتوں سے ہے اور کچھ کا تعلق مصیبتوں سے ہے. جیسے شکر کرنا ایمان کی صفت ہے، صبر کرنا بھی ایمان ہی کی صفت ہے. اگر ایک آدمی شکر لے کے اللہ کے پاس پہنچا اور صبر لے کے نہیں پہنچا تو کوالٹی جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی ایمان والے کی. دوسرے گھر میں رہ گئی تھی. اگر ایک آدمی کے مرضی کے موافق فیصلہ ہو رہا ہے وہ خوش ہے، لیکن اگر ایک آدمی کے مرضی کے موافق فیصلے نہیں ہو رہے ہیں تو تسلیم اور تفویض جو ہے وہ بھی ایک ایمان کی صفت ہے. تو مرضی کے موافق جب فیصلے نہیں ہوں گے تو وہ تو اس کے حالات فیور والے حالات تو ہوتے نہیں. وہ اس کے اگر ہمیشہ ایسی ہو کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کے مرضی کے موافق ہی صفت ہو فیصلے ہوں، تو تسلیم اور تفویض والی جو کوالٹی ہے وہ آدمی میں نہیں آتی. پھر تفویض اور تسلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا، اپنے منشے کے موافق ہو تو بھی، منشے کے مخالف ہو تو بھی. میٹھا میٹھا تو آدمی ہپ ہپ کر ہی لیتا ہے، لیکن کبھی کڑوے کو بھی پینا پڑتا ہے. تو کڑوا بھی پینے پہ راضی ہے اللہ کی محبت میں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کو کہتے ہیں تفویض، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا. اور اس کے علاوہ اس دنیا میں چارہ ہی نہیں ہے انسان کے لیے، کیونکہ کسی اور کی چلتی نہیں، چلتی تو اللہ پاک کی ہے. یہ ایک بہت خاص چیز ہے ذہن میں رکھنے کی. تو صفات جو ہیں ایمان کی وہ ہیں ہی دو قسم کی، کچھ کا تعلق نعمتوں سے، کچھ کا تعلق مصیبتوں سے. اس لیے اس دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ اس میں ایمان والوں کے ساتھ ان کے موافق اور ناموافق دونوں طرح کے حالات ان کو پیش آئیں گے. یہ اجتماعی طور پر بھی ہوگا اور انفرادی طور پر بھی ہوگا، اچھوں کے ساتھ بھی ہوگا، بروں کے ساتھ بھی ہوگا، غریبوں کے ساتھ بھی ہوگا، امیروں کے ساتھ بھی ہوگا. بہت لوگوں کو یہ، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو یہ خلجان ہوتا ہے کہ اگر بہت پیسے آ جائیں گے تو پرابلم پورے چلے جائیں گے. اگر زیادہ پیسے، میں ملینئر بن جاؤں گا تو اب کوئی ہیڈک نہیں رہے گا میرے کو، کوئی پرابلم نہیں رہے گا. لیکن آپ ملینئر سے پوچھیں تو وہ بولتا ہے کہ جتنا ہیڈک میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آپ بلینئر کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو ملینئر والے سے بھی زیادہ ہیڈک ہے. ہیڈک سے چارہ نہیں ہے اس دنیا میں، وہ ہے ہر ایک کے ساتھ، ابتلاءات سب کے ساتھ ہیں. ایک حدیث شریف آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ فرماتے ہیں، کسی بھی، چاہے وہ نیک ہوتا ہے تو بھی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور برا ہوتا ہے تو بھی اس کے ساتھ یہ ہے، کہ اللہ تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کی روح کو لاؤ، میں نے اس کو آزمایا نعمتوں میں اور مصیبتوں میں. ابتلیتہ فی السراء والضراء، میں نے اس کو شکر والے حالات سے بھی آزمائش میں ڈال کے دیکھا کہ اس سے کون سی صفات اس میں آتی ہیں اور کن صفات کا وہ مظاہرہ کرتا ہے، اور تکلیف والے حالات بھی میں نے اس پر ڈالے کہ اس میں وہ کس طرح کے حالات کا وہ مظاہرہ کرتا ہے اور کیسے صفات اس سے ظاہر ہوتے ہیں. وہ دونوں میں کامیاب ہو گیا، آج میں اس کو اپنی رحمت میں داخل کروں گا. اور اگر بندہ برا ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو نعمتوں اور مصیبتوں دونوں میں آزمایا، وہ ناکام ہو گیا، آج اس کو میرے پاس لاؤ، اس کو میں سزا دوں گا. تو یہ حدیث شریف بتاتی ہے کہ یہ دو طرح کے حالات سے ہر آدمی کو گزرنا ہوتا ہے. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ صفات جو ہیں وہ ہیں ہی دو طرح کی. وہ صبر چاہیے تو صبر والے حالات ہی میں تو صبر کرے گا نا آدمی، شکر والے حالات میں تھوڑی صبر کرے گا، وہاں تو شکر کرے گا. تسلیم والے حالات میں تسلیم کرے گا، تحمل والے حالات میں تحمل کرے گا، تسلیم والے حالات میں تسلیم کرے گا. یہ ہے وہ چیز. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ایک مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ ایمان والوں کی صفت کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ تعلق ہوتا ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ پاک کا ذکر آتا ہے تو ان کے دلوں میں کپکپی آ جاتی، گھبراہٹ آ جاتی، مرعوب ہو جاتے ہیں دل ان کے. ہر مسلمان کے ذمے یہ بات ہے میرے دوستو کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی اس کے دل میں اتنی زیادہ ہو کہ حق تعالی شانہ کی عظمت سے اس کا دل لبریز ہو. اور جب اللہ پاک کا ذکر آئے تو اللہ کی عظمت سے وہ مرعوب ہو اس کا دل، اور ایک تأثر محسوس اس کے اندر، ایک تأثر انفعالیت آئے، متاثر ہو وہ. اللہ نے ایمان والوں کی صفات میں اس بات کو بیان فرمایا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وجل کے معنی آتے ہیں گھبرا جانے کے، متاثر ہو جانے کے، اور یہاں تو یہ لفظ ہے کہ اذا ذکر اللہ، جب ذکر آئے اللہ پاک کا، جب ذکر ہو اللہ پاک کا، اللہ کی قدرت ایسی ہے، اللہ کی شان ایسی ہے، اللہ کا کمال ویسا ہے، اللہ پاک کی بڑائی ویسی ہے، اللہ کی صفات ویسی ہیں، صفات جمال بھی انہی کی ہیں، صفات جلال بھی انہی کی ہیں، اور دونوں صفات صفتوں کا اظہار اللہ پاک اس دنیا میں اور آخرت میں کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں، اور کوئی چیز اللہ کے صفت اور نام سے ہٹ کے نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی صفت کے اثر سے ہٹ کر ہے ایسا نہیں، اللہ کے نام سے، نام کے اثر سے ہٹ کر دنیا میں کوئی کام ایسا ہوتا ہی نہیں اور آخرت میں کوئی کام ایسا ہوتا ہی نہیں، حتیٰ کہ کافر کا کفر اور شیطان کی شیطنت یا کسی شریر کی شرارت اللہ پاک کے ایک صفت کا ظہور ہے اس میں ان کی حکمت کے ساتھ میں، جیسے اللہ پاک اس میں حاضر رکھتے ہیں اس میں مضل بھی رکھتے ہیں، ہدایت دینا بھی ان کا کام ہے، ہدایت دینے والے، اور ضلالت گمراہی میں مبتلا رکھ دینے والے وہ بھی ان کا ہی نام ہے، ہادی بھی وہی ہیں ضال بھی وہی، یضل بھی یہدی بھی کثیرا، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، پہلے پارے میں بہت سو کو اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں اور بہت سو کو اللہ پاک گمراہ کرتے ہیں، اب وہ مسئلہ چھیڑنا نہیں ہے اس وقت، وہ اس کا ٹاپک نہیں ہے کہ جب وہ گمراہ کرتے ہیں تو پھر کام کیوں لگایا، جو آدمی گمراہی کی طرف چلتا ہے اس کو گمراہی کی طرف چلا دیتے ہیں، اور وہ بھی ان کی، وہ ان کا بڑاپن ہے، وہ ان کا حلم ہے کہ اس پر بھی اپنی فیاضی اور اپنی سخاوت کو روکتے نہیں، اس سے بھی شان ہے اللہ پاک کی، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی ایسی شان ہے کہ ایک آدمی شیطنت کر رہا ہے اس کو شیطنت کرنے کے لیے قدرت دے رہے، کون؟ اللہ ہی دے رہے، اور شیطنت کس کی ہو رہی؟ اللہ کے ساتھ ہو رہی، جو ان کے بندوں کو بھٹکا رہا ہے، شیطان بھٹکا رہا ہے، اللہ سے اس نے کہا کہ پروردگار رب انزلنی الی یوم یبعثون، آپ ایسا کیجئے کہ مجھے قیامت تک کے واسطے زندگی دے دیجئے، اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، ٹھیک ہے جاؤ دی، لے لو مہلت، اس کو زندگی بھی دی ہوئی ہے، اتنی لمبی زندگی دی ہوئی ہے، اور طاقت کتنی دی ہوئی ہے، ان شیطان یجری مجرا الدم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان جہاں تک خون جاتا ہے انسان کے اندر وہاں تک شیطان بھی جا سکتا ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ان شیطان یجری مجرا الدم، جہاں تک خون جاتا ہے، جہاں تک بلڈ سرکولیشن ہے وہاں تک شیطان کی بھی پہنچ ہے، اب اندازہ لگا لیں، نزدیک سے اثر ڈال دے، دور سے اثر ڈال دے، وسوسے ڈال دے، حضرت آدم علیہ السلام کو جو اس نے وسوسہ ڈالا تھا جنت میں، اس میں بڑا اختلاف ہے علماء کا کہ جا کے ڈالا تھا یا دور سے ڈالا تھا، کیونکہ اس کو تو جنت سے نکال دیا تھا اللہ پاک نے، ملعون ہو گیا تھا وہ، جب وہ ملعون ہو گیا تھا تو پھر وہ بہکایا کیسا آدم علیہ السلام کو، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملعون تو ہو گیا تھا لیکن داخلے کی پابندی اس پر نہیں تھی، یا داخلے کی پابندی تھی لیکن ایک خاص شیپ میں تھی، دوسری شیپ میں نہیں تھی، یا یوں کہتے ہیں کہ وہ دروازے پہ ٹھہرا کرتا تھا اور باتیں کیا کرتا تھا، اور بعض علماء یہاں تک گئے ہیں کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ دور سے ہی وسوسہ ڈال دے، اور یہ اللہ پاک اپنی مخلوقات کے اندر کیا کیا صفات رکھے ہیں، کیا کیا خصوصیات رکھتے ہیں اندازہ نہیں کر سکتے، ابھی کل ہی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کوئی وہ ہاتھیوں کی تفسیر، ہاتھی کے بارے میں تفسیر پڑھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ ہاتھی اپنے بچے کو محسوس کرا دیتا ہے اپنا ہونا 5 میل سے، ایسے ریس چھوڑتا ہے وہ اپنے اندر سے، انسانوں کو آواز سنائی نہیں دیتی، وہ ڈسکوری میں ایسی بہت سی چیزیں سمجھاتے رہتے لوگوں کو، ایسی بات رکھی ہوئی ہے اللہ نے ہاتھی کے اندر، یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ وہ 5 میل تک ایسے ریس چھوڑ دے کہ وہ بچے کو محسوس ہو جائے کہ اس کی ماں کہاں ہے، مخلوقات کے اندر صفات اللہ ہی کی رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ قدرت والے ہیں، بے پناہ قدرت والے ہیں، ان کی قدرت میں اطلاق ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ جیسے چاہے کریں، اب ہے شیطان اور شیطنت کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ ہی کے راستے سے بھٹکاتا ہے، اللہ پاک کا ظرف اور اللہ پاک کا حلم دیکھیے، اس کو موقع دے دیا، دنیا میں اللہ پاک کے اسم کا ہی اثر ہوتا ہے کہیں بھی ہو، اور صفت کا بقیہ بندوں پر احکام لگتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے ذمہ دار ہے، یہ مطلب نہیں کہ شیطان ذمہ دار نہیں ہے، غلطی کرنے والا ذمہ دار نہیں ہے، ظالم ذمہ دار نہیں ہے، جھوٹا ذمہ دار نہیں ہے، شریر ذمہ دار نہیں ہے. ہر ایک آدمی جو اچھا عمل کرنے والا ہے وہ اچھے عمل کا ذمہ دار ہے، جو برا عمل کرنے والا ہے وہ برے عمل کا ذمہ دار ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس کے لیے وہی فائدہ اس کو ملے گا جو اس نے کمایا ہے، اور ہر نفس کو وہی نقصان پہنچے گا جو اس نے اپنے اوپر مول لیا ہے. قرآن شریف کے الفاظ ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. لام فائدے کے لیے آتا ہے عربی میں، اور علی نقصان کے لیے آتا ہے عربی میں. بہت ذرا سے فرق سے بات بالکل کدھر کی کدھر ہو جاتی ہے. لوگوں کو وہ فروق نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بڑا کنفیوژن ہوتا ہے. جیسے بیع اور ربا، خرید و فروغ جائز ہے، سود جائز نہیں. مشرکین کہتے تھے کہ اس میں دونوں میں فرق ہی کیا ہے، کیونکہ وہ اتنا بارڈر دونوں کا اتنا قریب ہے وہ، کہ جس کے پاس علم نہیں ہوگا شریعت کا وہ دونوں میں فرق نہیں کر سکتا. مشرکین کہتے تھے انما البیع مثل الربا، بیع تو ربا کی طرح ہے. اس میں بیع میں بھی یہی ہوتا ہے کہ نفع کماتا ہے آدمی، ربا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ نفع کماتا ہے آدمی. لیکن اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع تو حلال ہے ربا حرام ہے. دونوں میں بہت باریک فرق ہے. وہ فروغ جو ہوا کرتے ہیں وہ بہت باریک ہوا کرتے ہیں، جس کو تفصیل معلوم ہے اس کو معلوم ہوتی ہے. حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے میرے دوستو یہ کام کیا ہوا ہے، پورے کائنات کے اندر انہی کا حکم چلتا ہے. اسی لیے جب ان کی قدرت ہے، جب ان کا حکم ہے، جب انہی کے ہاتھ میں نفع ہے، انہی کے ہاتھ میں نقصان ہے، عزت ہے ذلت ہے، کاموں کا بنانا ہے کاموں کا بگاڑنا ہے، موت اور حیات ہے، شادیوں کا ہونا نہیں ہونا ہے، اولادوں کا ہونا نہیں ہونا ہے، بچوں کا ہونا، بچیوں کا ہونا، صرف بچوں کا ہونا، صرف بچیوں کا ہونا، دونوں کا ہونا، دونوں کا نہ ہونا، یہ ظاہری اسباب سے پوری طریقے سے اللہ نے جوڑا ہوا نہیں. اسباب سے یہ مسببات اللہ ہی کے جوڑے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں جوڑے ہوئے ہیں کہ لازمن جڑے ہوئے، پھر بھی وہ پابند ہی ہوتے ہیں. اس میں اللہ پاک چاہے تو چینج کر دیتے ہیں فیصلے. بہت سے لوگ تندرست ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی. حق تعالی شانہ کہ ہم کنٹرول میں ایسے ہیں میرے دوستو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ پاک کی تصرف سے اور اللہ پاک کے حکم سے کوئی ہٹ نہیں سکتا. اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا کوئی آدمی، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ہو سکتا. ہم وجود میں محتاج ہیں اللہ پاک، ساروں کو وجود اللہ سے ملا ہوا ہے. اگر اللہ اپنی توجہ ہٹا لے تو سب ختم ہی ہو جائیں، ہبا منصورہ کچھ نہیں تھے، اما بن جائے پورے. اما کے مناتے ہیں ایک اندھیرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اینا کان ربنا، پروردگار کہاں تھے عرش اور فرش بنانے سے پہلے؟ فرمایا کان فی عما. اب مطلب تو متشابہات میں سے بظاہر، چونکہ وہ بات ایسی ہے کہ وہ سمجھ سے اوپر کی ہے. اور لفظ عما کے اصل معنی آتے ہیں اندھیرا، ایک اندھیرپن، ڈارکنیس. اس کے اندر اگر توجہ ہٹ جائے اللہ پاک کی، بندے سب پوری مخلوق پوری عما میں چلی جائے ایک سیکنڈ کے لیے. وجود بھی انہی کا ہے، صفات بھی انہی کی ہیں، زندگی ہے، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، دل کا دھڑکنا، لیور کا کام کرنا، کڈنی کا کام کرنا، اندر کے پورے اعضاء و جوارے اپنے حواس سے مشترکہ، باہر کے اندر کے جتنے بھی ہیں وہ سب پورے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. اسی لیے ایمان والے جب اللہ کی معرفت سے واقف ہوتے ہیں تو پھر ہمیشہ اللہ کا ایک ڈر دل میں ہوتا ہے. یہ مطلب آیت کریمہ کہ اللہ جی نے ارادہ کی اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ پاک کا ذکر آتا ہے تو ان کے دلوں میں ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک تھر تھری آ جاتی ہے عظمت سے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر جب کرو تو اللہ پاک کی عظمت کے دھیان سے کرو، کیونکہ بغیر عظمت کے دھیان کے ذکر کرے تو اللہ یاد تو ہو جاتے ہیں، مگر اگر عظمت نہیں رہی طبیعت پہ تو پھر آدمی فرمبرداری نہیں کرتا. اللہ کو یاد رکھنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک عظمت کے ساتھ، ایک بغیر عظمت کے. مشق کرنے کی وجہ سے، ایکسرسائز کی وجہ سے اللہ کا دھیان تو لگ گیا لیکن عظمت کے ساتھ نہیں لگا. تو دھیان تو لگا ہوا رہتا ہے لیکن بندہ فرما برداری نافرمانی دونوں میں رہتا ہے. اگر اللہ پاک کا دھیان عظمت کے ساتھ کسی پر چھا گیا تو پھر نافرمانی سے بچ جاتا ہے. اور عظمت کے ساتھ جب دھیان ہوتا ہے تو ہی قلب کے اندر یہ تھر تھری آتی ہے، اللہ دین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ ایمان والوں کی صفت ہے کہ جو حالات ان پر آئیں اس میں وہ جمیں، صبر کریں. ہر کوئی آج پریشان ہے، ہر کسی سے بات ہو تو کوئی لیگل اسٹیٹس میں پریشان ہے، کوئی گرین کارڈ میں پریشان ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی پریشان ہے. ہمارے پاس ایس ایس بی اے میں جو سوالات آتے ہیں، آدھے سوالات یہ پریشانیوں کے، آدھے آدھے مسئلوں کے آتے، بلکہ آدھے سے زیادہ آ رہے ہیں پریشانیوں کے. شادی نہیں ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کوئی کرتوت کرا دیا، کوئی جادو کرا دیا، طبیعت صحیح نہیں سمجھ رہی ہے، بچوں کو یہ ہو رہا، بڑوں کو یہ ہو رہا. ایک ہر انسان کے ساتھ ہے، اور اصل میں یہ بات نہیں سمجھنے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مصیبت نہیں آنا چاہیے، نہیں ہوگی حالات، ایسا نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا آدمی میں، ہر آدمی کچھ نہ کچھ بزی ہوگا. یا ایھا الانسان انک کادر، اے آدمی تو مشقت میں الجھا ہوا رہے گا. قرآن پاک میں کدحن ہم نے پیدا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی پیدا کیا اس طرح سے کہ وہ مشقت میں رہے گا، حتیٰ کہ جب اس کی ماں اس کو جنے گی تو جننے والی کو بے انتہا مشقت ہوگی. اس کا وجود مشقت کے ساتھ رکھا گیا ہے. جب یہ مرے گا تو مشقت کے ساتھ، ظاہر ہے کہ جان نکلنا کوئی کھیل ہے، اور درمیان کے اندر مشقتوں سے چارہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی، کسی کو مالی لین کی، کسی کو جانی لین کی، کسی کو صحت سے، کسی کو عزت سے، اور کسی کو مقدمات سے، اور کسی کو نوکریوں سے، اور کسی کو بیوی، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے، کسی کو اولاد سے، کسی کو ماں باپ کا ہیڈک ہے. اصل ہوتا یہ ہے اصل میں کہ اس طرح کے حالات میں اللہ پاک بندے کے حکم پر جمنے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت میرے حکم کو اور میرے حق کو پہچان کے جمتا ہے کہ نہیں جمتا. اصل اس وقت کرنے کا کام وہی ہے جو تدبیر کر لینا ہے، مصیبت سے بچنے کی، علاج ہو جانے کی، پریشانی دور ہونے کی، جو جائز تدبیریں ہیں اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن وہ اس وقت جو اصل ٹو دی پوائنٹ چیز ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم اس حالت میں کیا ہے اس کو پورا کر دینا. وصابرین علی ما اصابہم، جو حالات ان کو آتے ہیں ان حالات میں وہ جمتے ہیں، یہ ایمان کی صفات میں سے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، سرکار رضی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تو سرکاری، اس علماء نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دنیا میں تکلیف نہ ہو تو حضور کے مرتبے میں کچھ کمی ہونے والی نہیں تھی. آپ کی تکلیفوں کے ذریعے سے آپ کے مرتبے بڑھانا موقوف تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مطلب ساری دنیا آپ کو دی جاتی، دنیا کی ساری نعمتیں دی جاتی، جنت اتار دی جاتی دنیا میں، یہ تھوڑی ہے کہ دنیا آپ کو نقصان پہنچاتی، دنیا آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی. یہ تھوڑی ہے کہ مصیبتوں نے آپ کے مرتبوں کو بڑھا دیا، مصیبتیں نہ ہوتے تو بھی آپ کے مرتبے بڑھے تھے. لیکن اللہ پاک کی ایک ترتیب ہے اپنے بندوں کو سمجھانے کی کہ پیغمبر کو نمونہ رکھا جائے، نمونہ ہو، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے نمونہ ہو جن کو تکلیفوں والے حالات سے گزرنا ہوتا ہے. چونکہ نعمتوں والے حالات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تکلیفوں والے حالات کو، ادھر کے آدمی کو ادھر تو لا سکتے، ادھر کے آدمی کو حالات میں ادھر نہیں لے جا سکتے، اس وجہ سے ادھر سے چلتا ہے مانا. یہی وجہ آپ دیکھیں گے سرکار رضوان اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بے پناہ قسم کی تکلیفیں اور حالات آپ کے ساتھ ہیں. پیغمبر تھے، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کوئی حال آنے کی، نبی معصوم ہوتے ہیں اور اللہ کی خاص مدد کے ساتھ ہوتے ہیں. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، ان کے حالات بڑے عجیب و غریب آپ کو ملیں گے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب حالات میں اللہ نے ہم کو آزمایا تو ہم بہت ایزی نکل گئے. ابتلینا فی السراء ابتلینا فی الضراء فصبرنا، جب مصیبتوں سے اللہ پاک نے ہم کو مبتلا کیا تو ہم تو برداشت کر لیے، ہم تو برداشت کر گئے. ہم وابتلینا بالسراء، اور جب نعمتوں سے ہمیں آزمایا گیا تو فصعوبت علینا، امتحان تو پھر بھی ہم نے دیا اور ٹیسٹ پاس کر لیا لیکن آسانی سے نہیں دیا. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نعمتوں کا امتحان بہت مشکل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ صحابہ امتحان میں تھے، گزرے، ہر انسان کے ساتھ ہے. جیسے حالات میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہو، اور جو تدبیریں جائز ہیں ان تدبیروں میں آدمی لگا ہوا رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو بہت خاص ہے یہ کہ نعمتوں والے حالات سے نعمتوں والے صفات، یعنی ایمان کی صفات کا وہ پہلو جو نعمتوں سے متعلق ہے. اصل ایمان کی صفات چاہیے مومن میں، اور مصیبتوں والے حالات سے مصیبتوں کی صفات کا جو پہلو ہے جو ایمان سے ریلیٹڈ ہیں وہ ایمان والے میں چاہیے، تاکہ یہ دونوں قسم کی صفات سے ایمان میں کمال ملے اور درجات ملے آخرت میں. جتنے کامل صفات ہوں گے وہ کامل درجات ہوں گے. حضور نے فرمایا ایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کی 77 شاخیں ہیں، تو وہ 77 برانچز پورے آ جانا ایک آدمی میں، تب اس کا ایمان کامل ہو گیا، اس کا درخت ایمان، شجر ایمان وہ مکمل ہو گیا. جو اس ایمان کے کمال کے ساتھ میں جائے گا تو مرتبے بھی ویسے ہی ہوں گے پھر اس کے لیے. اس دنیا میں یہی اسی چیز کا ٹیسٹ ہے، یہی چاہا جاتا ہے. ذہن میں میرے یہی بات آئی کہ میں اس موضوع پر تھوڑا سا عرض کر دوں تاکہ ہمارے کچھ ساتھی اپنی کچھ پریشانیاں سنا رہے تھے تو ان کی بھی تسلی ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ میری بھی طبیعت آج کل گڑبڑ چل رہی ہے تو کچھ مجھے بھی تسلی ہو جائے، چونکہ دین کے مضمون سنانے سے تقویت بہت ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے اندر اصل یہ ہے کہ سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے ہر پہلو سے آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہدایت اور ایک روشنی ہے، سیدھا سیدھا راستہ مل جاتا ہے اس میں. ان کا لتحدی الی صراط المستقیم، سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ بالکل سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو لے کے چلتے ہیں. چاہے وہ حالات والا ہو چاہے وہ نعمتوں والا ہو، دونوں میں سرکار نے جو اسلوب دیا ایک دم سیدھا، اور اصل اس میں کیا ہے اللہ پاک کی رضا کو سامنے رکھ کے رہنا، باقی زندگی انسان کو پورا کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں اور مصیبتوں سب میں سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی.